مرحبا، بیس جمادی الاولی 1427 ہجری مطابق 16 جون سن 2006 عیسوی، تیسواں پارہ سورہ فجر شریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد.
ألم كيف فعل ربك
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين.
كلا بل لا تكرمون
وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. سورہ فجر شریف مکی ہے, اس میں ایک رکوع 29 یا 30 آیتیں, یعنی 29 یا 30 آیات ہیں, 139 کلمے 139 ورڈز اور 597 حروف ہیں 597 لیٹرز اس کے اندر. یہ سورہ فجر شریف مکی ہے اور مکی بھی ابتدائی یعنی شروع کے دور کی ہے. جب کفار مکہ اپنی دولت اور اپنی ثروت اپنی اولاد اور ہیوج فیملی پر بڑا غرور کیا کرتے تھے اور بڑے متکبرانہ انداز سے گفتگو کیا کرتے تھے. اس کا مرکزی نظریہ جو ہے وہ یہ ہے, پہلے تو پانچ قسمیں اللہ نے یاد فرمائی ہیں اور پانچ قسموں کے بعد جواب قسم اس کا ہوتا ہے, تو اس قسم کے بعد جو جواب قسم ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً تمہیں موت کے بعد اٹھایا جائے گا. چونکہ مکی صورتوں میں, ہم اس سے پہلے بار بار یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ مکی صورتوں میں خصوصیت کے ساتھ تین بڑے موضوعات کے اوپر گفتگو ہوئی ہے, اللہ تعالی کی توحید و ربوبیت, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت, اور موت کے بعد اٹھائے جانے یعنی حشر اجساد بعد الموت قیامت. یہ تین بنیادی نظریہ تھا جس کے وہ منکر تھے. تو مکی آیات میں صورتوں میں انہی بنیادی نظریات پر گفتگو کی گئی ہے طریقہ کلام میں تبدیلی کے ساتھ, تاکہ سامنے والا اس طریقے سے نہیں سمجھ سکا ہے تو اس طریقے سے سمجھے, ایسے نہیں سمجھ سکا ہے تو ایسے طریقے سے سمجھے. اور یہ بلاغت کا وصول ہے کہ اپنے مخاطب کو جس سے بات کی جاتی ہے طریقہ کلام اختیار کیا جائے کہ وہ کیسے سمجھ لے گا. اسی لیے کہا گیا ہے کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کی عقلیں جیسی ہوں اسی کے مطابق گفتگو کرنا چاہیے. اب اگر میں آپ حضرات کے سامنے فقہی گفتگو شروع کر دوں, کلامی گفتگو شروع کر دوں, تو آپ کیا سمجھ پائیں گے؟ اس لیے بہت ہی بچ بچا کر کے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ آپ کسی صورت سے سمجھ ہی جائیں. تو پہلا بنیادی نظریہ اس صورت کا یہ ہے کہ موت کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا, چاہے تم مانو چاہے اور اسی کے ضمن میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تم سے پہلے امتیں بڑی شہزور ہوتی تھیں, طاقت میں تم سے زیادہ, قد تم سے زیادہ, ڈیل ڈاؤن تم سے زیادہ, ان کو تو تباہ کر دیا گیا, تم باقی رکھے جاؤ گے, تم کو بھی تباہ کر دیا جائے گا. اور اس میں تین تباہ ہونے والی تین بڑی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے, قوم عاد, قوم ثمود اور فرعونیوں کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد پھر وہی بات آئی جو شروع میں نے عرض کیا کہ مکی ذہنیت اس وقت کی, قبل اسلام کی مکی ذہنیت کہ جو اپنی مال و دولت, ہیوج فیملی کے اوپر بڑے غرور کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے, ان کو بھرپور ضرب لگائی گئی ہے. اور یہیں پہ ایک فکری گفتگو کی گئی ہے, عام ہے وہ چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو, کیا کہ جب اللہ کسی کو دولت دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے, اور جب کسی کی روزی تنگ کر دے تو سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے. یہ نظریہ غلط ہے. دولت کا ہونا, غربت کا ہونا, دولت کا ہونا, غربت کا ہونا, یہ جو ہے اللہ کی راضی ہونے ناراض ہونے کا ذریعہ نہیں ہے. گفتگو اس سے انشاءاللہ تفصیل میں آئے گی. اور اخیر میں آیت سورت پاک کا جو ختم ہے بڑا ہی دلچسپ ہے, بڑا برائٹ, انتہائی خوبصورت ہے کہ جن لوگوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لیا ان کی جزا کیا ہے, کہ پیغام الہی ان کو ملے گا ان کی قبر سے اٹھنے کے بعد, تم میرے ہو, میرے اپنے بندے ہو, تو جب میرے ہو تو میری جنت ہو تم کو رہنا ہے. اس پر سورہ پاک ختم ہو جاتی ہے. گویا عقیدہ اور عمل دونوں کی اصلاح اس سورہ پاک کے اندر بیان فرمائی گئی ہے. ابتدا عقیدے سے ہوتی ہے, انتہا عمل صالح پر ہوتی ہے. اب تفصیل میں چلیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پانچ قسمیں یاد فرمائی ہیں, والفجر فجر کی قسم, امام اہل سنت کا ترجمہ ہے اس صبح کی قسم, ولیال عشر اور دس راتوں کی قسم, والشفع یفت والوتر طاق کی قسم. یہ دو عدد ہوتے ہیں نا آڈ اور کیا ہوتا ہے ایون, اور آڈ جو عدد ہوتے ہیں آڈ جو ہوتا ہے وہ طاق ہوتا ہے, ایون جو ہوتا ہے وہ یفت ہوتا ہے. ان کی بھی قسم اللہ نے یاد فرمائی. واللیل اذا یسر اور رات کی قسم جب وہ چل دے, تو پانچ قسمیں ہوں گی. والفجر ایک, والیال عشر دو, والشفع تین, والوتر چار, واللیل اذا یسر پانچ. یہ پانچ قسمیں اللہ نے ایک ساتھ ذکر فرمائی. شفع وہی تو جو عدد دو سے برابر برابر بڑھ جائے. شفع کہتے ہیں ایسا کوئی بھی عدد جو برابر برابر بڑھ جائے, دو چار چھ آٹھ دس, یہ سب شفا ہے. ایک تین پانچ سات نو, یہ سب وتر ہے. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ بات بڑی کوئی اہم کہی جانے والی ہے. ان سے پہلے سورہ تکویر میں آپ نے دیکھا تھا کہ قسم کتنی, 13 یا 11 قسمیں ایک ساتھ بیان فرمائی گئی تھی, شرط بیان فرمائی گئی تھی وہاں پہ اور جزا ایک. یہاں پہ قسم کا ذکر ہو گیا کہ بڑی کوئی اہم بات کہی جانے والی ہے. کان کھول لو, دماغ حاضر کر لو. علماء نے اس کے بعد بیان فرمایا کہ والفجری, قرآن پاک دیکھیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا. اس لیے کہتا ہوں قرآن پاک کھول کے رکھے. قرآن کا دیکھنا ثواب, پڑھنا ثواب, چھونا ثواب, سنانا ثواب, سننا ثواب, سب ثواب ہے. تو بند مت کر دیا کیجیے کہ ایک ثواب سے محروم ہی ہو جائے. ہم جو چھوٹے تھے پڑھتے تھے مکتب میں تو قرآن پاک کھلا نہیں چھوڑ کے نہیں جاتے تھے. کہتے تھے شیطان پڑھتا ہے قرآن پاک. ارے اگر وہی پڑھ کر تم سمان ہو جائے تو کیا لگا ہے. دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں, والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر لتبعثن يوم القيامه. ملا نہیں ملا؟ وہی تو کہنا ہے. یہ یہاں پہ نہیں ہے. لتبعثن یوم القیامہ, یہ جواب قسم ہے. ان پانچ قسموں کا جواب یہ ہے, لتبعثن یوم القیامہ, یقیناً ضرور تم قیامت کے دن اٹھاؤ جاؤ گے. یہ یہاں پہ ذکر نہیں فرمایا گیا ہے. یہ بلاغت کا اصول ہے کہ گفتگو کرتے 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 خاموش جائیے, نتیجہ خود ہی نکل لیا جاتا ہے. فجر کی قسم, اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ فجر جو ہے یہ علماء نے فرمایا کہ اس سے کوئی خاص فجر مراد ہے؟ کہا گیا نہیں, ہر فجر مراد اس سے ہے. بہتر یہی کہ اس کو عام کر دیا جائے. فجر کو اس لیے اہمیت دی گئی ہے, تاریکی انسان کے مزاج کو ٹیری نہیں کرتی ہے, روشنی انسان کے مزاج کو پسند ہے. خوفناک تاریکی کے بعد افق کے اوپر سفیدی نمودار ہوئی, کائنات بیدار ہو گئی, انسان اپنی ضرورتوں میں لگ گیا, چرند و پرند اپنے اپنی رزق کی تلاش میں نکل گئے, گویا کائنات بیدار ہو گئی. تو اس بنیاد پر خصوصیت کے ساتھ ہر فجر کو یہاں قسمیہ طور پر یاد فرمایا گیا. نمبر ایک, دوسری بات یہ مراد یہاں پہ ہوئی کہ فجر بول کر کے پورا دن مراد لیا گیا ہے. بات یہ کہی گئی کہ الفجر, بیٹا اس فون کو نیچے اتار کے رکھ دو, فون کو نیچے اتار کر کے رکھ دو. ابھی اس میں آ گیا, ابھی گڑبڑی ہوتا کیا ہے,
فجر سے مراد ایک تو یہ کہ وقت فجر,
اور دوسری بات یہ کہ یا تو اس سے مراد فجر بول کر کے پورا دن مراد لیا گیا ہے, اور دن بہرحال معاش کے حصول کے لیے, روزی کے حصول کے لیے, کمانے کے لیے, دوڑنے کے لیے, ہر اعتبار سے دن کو رات پر فوقیت دی گئی ہے, یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ فجر اس بنیاد پر کہ فجر کے وقت جو ہے وہ مشہودی فرشتوں کا حضور ہوتا ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا, قرآن کہتا ہے فجر کی تلاوت, فجر کا قرآن یہ وہ ہوتا ہے کہ جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اتر کر کے اس کی تلاوت کو سماعت کرتے ہیں, سنتے ہیں, یہ بھی مراد ہے. ایک قول یہ بیان فرمایا گیا کہ اس سے مراد محرم کی فجر ہے, اس لیے کہ محرم کی پہلی رات جو ہوتی ہے وہ سال کی ابتدائی رات ہوتی ہے, لہذا سال بھر کے تمام معمولات کی حیثیت کے اعتبار سے پہلی محرم کی فجر بڑی اہمیت کی حامل ہے, یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وَلَيَالِ عَشْر, اور دس راتوں کی قسم, ان دس راتوں کے تعلق سے بڑی گفتگو کی گئی کہ یہ دس راتیں ہیں کون سی. کسی شخص نے کہا کہ اس سے مراد محرم الحرام کی دس راتیں ہیں, کسی نے کہا ذی‌الحجہ کی دس راتیں, اور ہر ایک نے اپنی اپنی دلیل دی. علامہ قرطبی نے یہاں بیان فرمایا کہ عشر الاضحی قربانی کے مہینے کی پہلے کی دس رات, کہتے ہیں اس کی دلیل یہ دی ہے, لِأَنَّ لَيْلَةَ يَوْمِ النَّهْرِ دَاخِلَةٌ فِي اِذْ قَدْ خَصَّهَ اللَّهُ بِأَنَّ جَعَلَهَا مَوْقِفًا لِمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْوُقُوفِ يَوْمَ عَرَفَةَ, کیونکہ یہ دس رات وہ ہے, اور خاص طور سے یوم النہر کی رات وہ ہے کہ جس رات کو یہ شرف حاصل ہے کہ حج اس میں واقع ہے. وقوف عرفہ کے بعد والی رات جو مزدلفہ کی ہوتی ہے, تو اس سے پہلے ابھی نو کا دن گزرا ہے اور وہ اصل حج کا دن ہے. اس بنیاد پر اس کے احترام و نسبت, عزت و وقار کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے ان دس راتوں کا قسم میں ذکر فرمایا. ایک قول اور یوں نقل کیا گیا ہے, ہی العشر المحرم, العشر الاول من المحرم, کہ محرم کی پہلی والی جو دس راتیں ہوتی ہیں وہی مراد ہے, جس میں عاشورہ بھی ہے, اور عاشورہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں. بہت سارے اقوال نقل کیے گئے ہیں. والشفعی والوتر, جفت اور طاق کی قسم, جفت کی قسم رات کی قسم, طاق کی قسم, اس کی قسم ذکر فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ اس پر تو اتنی لمبی گفتگو کی گئی, کئی صفحات علامہ قرطبی نے ڈالے, اور جب نتیجہ نکالا ہے بڑا شاندار نتیجہ ہے. جفت اور طاق کی قسم اس لیے یاد فرمائی گئی کہ پوری کائنات اسی میں سمٹی ہوئی ہے, حتیٰ کہ خالق کائنات بھی اسی قسم میں داخل ہے. خالق کائنات بھی اسی قسم میں داخل ہے. میں کچھ آیت, کچھ یہ عبارتیں پڑھ رہا ہوں, ترجمہ پڑھتا جاؤں گا, آپ سماعت فرمائیں. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال الشفع والبتر الصلاة منها شفعون, نمازیں دو طریقے کی ہیں,
شفا ہے اور وتر ہیں, جفت ہیں اور طاق ہیں. وہ نمازیں جو چار رکعت والی دو رکعت والی ہیں وہ شفا ہیں, اور وہ نمازیں جو تین رکعت والی ہیں وہ وتر ہیں. فجر شفا ہے, ظہر شفا ہے, عصر شفا ہے, عشاء شفا ہے, مغرب وتر ہے اور وتر وتر ہے. اس لیے نماز وہ عظیم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اس کو نازل نہ فرما کر کے اس کی فرضیت کو اپنی بارگاہ خاص میں مصطفیٰ کو بلا کر کے عطا فرمایا. اس بنیاد پر اس کی قسم یاد فرمائی. پھر فرمایا کہ اس سے مراد صبح ہے اور قربانی کی دس راتیں. یہ جابر بن عبداللہ کا قول ہے حضور کے روایت سے. اور وتر جو ہے یہ عرفہ کی رات ہو گئی, عرفہ کا دن ہو گیا. ابن عباس کا اور اکرمہ کا قول ہے, اور اسی کو نحاس نے بھی چنا ہے. ابو زبیر حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں, ہو الذی صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے چل کر کے پھر بیان ہوتا ہے کہ فیوم عرفت وتر وتر لانه تاسعها ویوم النحر شفع لانه عاشرها. یہ بہت اچھی دلیل دی ہے کہ عرفہ والا دن جو ہے وہ وتر ہے, اس لیے کہ وقوف عرفات 9 تاریخ کو ہوتا ہے, تو وتر ہو گیا. اور فرمایا کہ نحر جس دن قربانی ہوتی ہے وہ شفع ہے, اس لیے کہ وہ 10 تاریخ کو ہوتا ہے, اور 10 یہ جفت ہوتا ہے اور 9 جو ہے یہ طاق ہوتا ہے. اس لیے بڑی تفصیل کی گئی ہے. اخیر میں بھی بیان فرمایا ہے کہ شفا سے مراد کائنات ہے اور وتر سے مراد اللہ کی ذات ہے. یہ کہہ کر کے معاملہ رفع کر دیا ہے. کیسے صاحب شفا سے مراد پوری کائنات ہے, اس کی دلیل یہاں دی ہے. کہتے ہیں کہ انا کل شیء خلقنا زوجین. رب کریم فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چوڑ ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا ہے. ہر چیز کائنات کے اللہ نے جوڑے سے پیدا فرمایا ہے, اور اس جوڑے کی بھی حالت وہ شفا ہو گئی. میل اور فیمیل, مرد و عورت, رات اور دن, صحت اور مرض, خوشی اور غمی, سب شفا چل رہا ہے. زمین اور آسمان, چاند اور سورج, ایک طرف سے بیان فرمایا ہے. کہتے ہیں الکفر والایمان, والشقاوت والسعادت, ایک بختی اور بدبختی, الہدى والضلالہ, ہدایت اور گمرہی, والنور والظلمہ, نور اور تاریکی, واللیل والنہار, رات اور دن, والحر والبرد, گرمی اور ٹھنڈک, والشمس والقمر, سورج اور چاند, والصیف والشتاء, گرمی اور جاڑا, والسماء والارض, آسمان اور زمین, والجن والانس, جنات اور انسان, یہ سب کے سب شفا ہیں. اس طرح سے کائنات کی ہر چیز شفا میں آ جاتی ہے. والوتر هو الله تبارک و تعالی, وتر صرف اللہ تعالی ہے. کہتے ہیں اس لیے کہ ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے, ایک مقابل ہوتا ہے, اپوزٹ ہوتا ہے, لیکن اللہ کی ذات و صفات میں کوئی اپوزٹ ہے ہی نہیں. کیسے؟ آدمی عالم, ایک عالم ایک جاہل, ایک خوبصورت ایک بدصورت, ایک صحت مند ایک مریض, لیکن اللہ صرف عالم. اللہ حی, مجید نہیں, عالم ہے, جاہل نہیں, جمیل ہے, قبی نہیں, خالق ہے, مخلوق نہیں, رازق ہے, مرزوق نہیں. تو وتر اللہ کی ذات اور شفا ساری کائنات. اس لیے ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے طور پر یاد فرما دیا. واللیل اذا یسر, اور رات جب کہ چل دے. اس سے مراد بیان فرماتے ہیں کہ جب رات گزرنے لگتی ہے تو انسان اپنے مرکز کی طرف لوٹنے لگتا ہے. ایک بات, جب رات آتی ہے اور جب رات چل دے, گزرنے لگے اور صبح کی سپیدی نمودار ہونے لگے, تو عارفان حق بندگان زاہد نیک بندے رات کی تاریکی میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی پیشانیوں کے سجدوں کا نیاز مٹاتے رہتے ہیں، اور جب صبح قریب ہوتی ہے تو اپنے رب کو کی بارگاہ میں استغفار پیش کر کے گڑگڑا کر کے دعائیں کر دیں کہ مولا رات تو رخصت ہو گئی، صبح کی سفیداری سفیدی نمودار ہونے والی ہے، اب تو راضی ہو جا، اب تو راضی ہو جا، اب تو راضی ہو جا. یہ پانچ قسمیں یاد فرما کے اللہ فرماتا ہے. علماء فرماتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ حصہ ذکر نہیں کیا گیا آیت کریمہ میں. لَتُبْعَثُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً ضرور قیامت کے دن تم کو اٹھایا جائے گا. یہ بنیادی عقیدہ بیان فرما دیا، قیامت کے دن ضرور تم کو اٹھایا جائے گا. هَلْ فِي ذَلِكَ قَسْمٌ لِّذِي حِجْرٍ، کیا اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی؟ عقل مند کے لیے اس میں قسم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ظاہر سی بات ہے. حجر کے معنی ہوتے ہیں عقل کے، لے ذی حجر، ذی حجر عقل والا. تو یہ جو قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں یہ دراصل عقل مندوں کے لیے ہیں، اور ایمان سب سے بڑی عقل کی دولت ہے. کیا کہا میں نے؟ ایمان سب سے بڑی عقل کی دولت ہے. ایمان عقل کا مرکز، ایمان علم کا مرکز. جس کا ایمان نہیں وہ عاقل نہیں، وہ عالم نہیں. ممکن ہے آپ کے دماغ کے اندر سوال پیدا ہو کہ صاحب بہت بڑے بڑے اسکالر کفار و مشرکین میں ہیں، تو کیا سب جاہل ہیں؟ شاید آپ نے علم کی تعریف سمجھنے میں کوتاہی کی ہے. تب علم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کہتے کس طرح کہتے ہیں؟ العلم نور هو يستضاء به، علم وہ روشنی وہ نور ہے کہ جو اس کے احاطے دائرے میں آتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. اور نور کی خصوصیت ایمان کی ہے، کفر کی نہیں. نور کی خصوصیت، ایمان کی خصوصیت نور کی ہے، اور نور یہ ایمان کے ساتھ خاص ہے، کفر کے ساتھ خاص نہیں ہے. کتنا بڑا علامت الدہر ہو لیکن اگر اسے ایمان حاصل نہیں ہے تو علامہ اپنی جگہ وہ ہو سکتا ہے مگر مومن نہیں ہے. نہیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو عقل والوں کے لیے یہ قسمیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اب اتنی بات کے بعد تاریخی واقعات قرآن بیان کرتا ہے. چونکہ اہل مکہ اس شک میں تھے کہ محمد عربی جو یہ موت کے بعد اٹھائے جانے کو کہتے ہیں نا، یہ سب کوئی بات نہیں ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ عجیب سی بات ہے، جب آدمی مر گیا تو پھر کیسے اٹھایا جائے گا؟ پھر مٹی کھا لے، بدن ختم ہو جائے، سب ختم ہو جائے تو کیسے اٹھایا جائے گا؟ عصر حاضر کی تحقیق ڈی این اے والی اگر اس زمانے میں ہو گئی ہوتی تو شاید وہ لوگ مان لیے ہوتے. خیر یہ جملہ میں نے غلط کہا، اللہ مجھے معاف فرمائے. ڈی این اے کی کوئی حقیقت نہیں، قرآن سب سے عظیم ہے. میں اس میں توبہ کرتا ہوں، اس پر دبا دیجیے گا آپ لوگ، میری زبان سے اضطراری رخ نکلا ہے. ڈی این اے کی قرآن کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں ہے. کیا بات سمجھ رہی ہے؟ نہیں سمجھے آپ لوگوں؟ یہ بہت بڑی بات میں نے کہی تھی جو قرآن کے مقابل نہیں ہونی چاہیے. آج کی تحقیق قرآن کے اصولوں کو پروف کرتی ہے، قرآنی نظریات کو ثابت کرتی ہے. انسان مر کر کے، سڑ کر کے، گل کر کے ختم ہو گیا، ختم ہو گیا وہ، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اٹھائے گا؟ اب یہ جملہ ٹھیک ہے بول رہا ہوں کہ آج کی سائنس کی تحقیق کے مطابق وہ ڈی این اے ایک ایسی چیز ان لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کر رکھی ہے کہ جس سے آدمی کی پوری جہت تلاش کر لی جائے، چہرہ کیسا تھا، مورا کیسا تھا، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، سب کچھ پتا لگا لیا ان لوگوں نے. پچیس سال تیس سال بالکل مٹی ہو گیا, وہ بدن کی ہڈی پڑی ہوئی تھی, اس کو لائے, اسے ڈی این اے تلاش کیا اور اس کے بعد صاحب وہ تحقیق شروع کر دی, ساری بات میں گاؤں کے سامنے آئی. تو جب ایک انسان کا چھوٹا سا مخلوق کا دماغ اس تہ تک پہنچ سکتا ہے کہ جس بدن کو مٹی نے کھا لیا ہے اس کی ساری کیفیت بیان کر دے, بدن کیسا تھا, کلر کیسا تھا, آنکھ کیسی تھی, ہاتھ کیسا تھا, انگلیاں کیسے, ناخون کتنا بڑے تھے, بال کا کلر کیا تھا, کیسا بال تھا, گھنگرالو تھا, کھڑا ہوا بال تھا, گرا ہوا بال تھا, کیسا تھا, سب بتا دے, مخلوق کی چھوٹی سی عقل اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتی تو رب کریم جس نے کائنات کو کل کہہ کر کے پیدا فرمایا ہے کیا وہ قیامت کے دن اٹھانے پر قادر مطلق نہیں ہے. تو اب تین واقعات ایک ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں. نمبر ایک, الم ترا کئی فساد رب کا بیاد, کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا. ایرما دات العماد, وہ ارم حد سے زیادہ طول والے لمبے, بڑے لمبے لمبے ہوتے تھے, ابھی تفصیل آ رہی ہے, التی لم یخلق مثلها فی البلاد, کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا. یہ پہلی قسم تھی جن کی ہلاکتوں کے حوالے سے اہل مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے. کہ وہ کون تھے؟ قوم عاد کے لوگ تھے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. حضرت ہود علیہ الشان پیغمبر, جن کے تعلق سے بیان فرمایا گیا کہ یہ تنو مند لوگ تھے, اتنے قوی لوگ تھے یہ, کہ ان کے تعلق سے بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ اکبر, علامہ قرطبی نے کئی ایک روایتیں نقل کی ہیں لیکن کچھ کو رد بھی کر دیا ہے. پہلے یہ جان لیں کہ یہ قوم عاد ہے کون. عاد کی دو قسمیں گزری ہیں, ایک کو عاد اولا کہتے ہیں اور عاد ارم بھی کہتے ہیں, اور دوسرے کو عاد اخرا کہتے ہیں. عاد اولا یا عاد ارم, جس کا ذکر یہاں پہ ہے رمضات العماد, یا پھر عاد اخرا, اس تعلق سے مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ جو پہلی عاد تھی قوم, وہ قوم یہ تھی کہ عاد بن یرم بن عوس بن سام بن نوح, حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے. جب ان لوگوں نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی, اللہ جل شانہ نے عذاب اتارا, تباہ ہو گئے, تو کچھ رہ گئے ہوں گے بچے کچھ لوگ, بقیہ سب کا صفایا ہو گیا تھا, اکا دکا کہیں رہ گئے ہوں گے بچے ہوں گے. ان سے جو نسل آگے بڑھی وہ عاد اخرا کہی جاتی ہے, سیکنڈ عاد, اور پہلی والی کو فرسٹ عاد کہا جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے جس قوم عاد, عاد اولا عاد ارم کو تباہ کیا گیا, ان کی کیفیت کیا تھی؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد, کہ ان جیسا تو پیدا ہی نہیں ہوئی ہو. وہ کیسے تھے بھائی؟ اب اس کے تعلق سے بیان فرمایا گیا ہے. کہتے ہیں کہ قوم عاد کی طاقت کا حال یہ تھا کہ ایک آدمی اگر بڑی پتھر کی چٹان, جس کو 500 آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے, اٹھا کر کے پھینکتا, جس سے ناراض ہوتا اٹھا کے پھینک دیا کرتا تھا, اسے اتنی طاقت ان کی تھی. کہتے ہیں کہ ولو اجتماع علی 500 من هذه الامه لم يستطيعوا ان يقلوا, اس امت کا آدمی 500 آدمی مل کر کے اگر اس چٹان کو ہلانا چاہے تو ہل نہیں سکتی تھی, اور وہ ایک آدمی پکڑ کر کے غصے میں اٹھا کر کے پھینکتا تو پھینک دیا کرتا تھا. ایسے اس کے قد کا ذکر بیان فرماتے ہوئے آیا ہوا ہے کہ ابن عباس کی روایت میں ہے اور پھر حضرت عطا کی روایت میں, کان الرجل منہم طولہ 500 ذراع, ایک آدمی کی لمبائی 500 ہاتھ ہوتی تھی. پانچ سو ہاتھ لمبا ہوا کرتا تھا. اور کہتے ہیں والقصیر منہم طولہ ثلاث مئت ذراع بذراع نفسی, اور جو ان میں سب سے چھوٹا ہوتا تھا وہ تین سو ہاتھ کا ہوتا تھا. بڑا والا پانچ سو, چھوٹا والا تین سو. ایک قول. دوسرا قول حضرت ابن عباس کی روایت ہے ان طول الرجل منہم کان سبعین ذراعا, کہ ان میں کا سب سے لمبا آدمی جو ہوتا تھا وہ ستر ہاتھ لمبا ہوتا. اس کی تردید کی جو پہلے والی روایت میں کی گئی. کہتے ہیں کہ وہ بات فی الصحیح ان اللہ تبارک تعالی خلق خلق آدم طوله 60 ذراعا فی الهواء فلم يذ الخلق ينقص الى الان. کہتے ہیں کہ پہلے والی روایت اس لیے ناقابل بیان ہے کہ جس میں سب سے لمبا والا 500 گز, چھوٹا والا 300 گز, گز بس ہاتھ. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا تھا تو ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی بلندی میں. کتنی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام 60 ہاتھ لمبے تھے. اور کہتے ہیں کہ پھر حضرت آدم جیسی لمبائی کسی کی پیدا نہیں کی گئی, بلکہ لوگ مسلسل گھٹتے آ رہے ہیں. تو پہلے والی روایت ناقابل بیان ہے. 60 ہی ہاتھ مان لی جائے, 70 ہی ہاتھ مان لی جائے تو کیا کم ہے؟ طاقت میں حال یہ ہے کہ پتھر کی بڑی چٹان ہاتھ میں لے کے جیسے ہم لوگ چھوٹا موٹا ڈھیلا پھینکتے ہوں, اور لمبائی کا ہاتھ حال یہ کہ 60 ہاتھ لمبا, مگر دونوں روایتوں میں تطبیق نکل سکتی. وہ تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ جو 300-500 گز کہا گیا ہے, آپ کہا گیا وہ ہمارے ہاتھ سے, اور جو 60-70 گز کا ہاتھ کہا گیا وہ ان کے ہاتھ سے. دو حدیثوں کے درمیان جب کوئی ٹکراؤ ہو تو جمع کرنے کو تطبیق بولتے ہیں. تو دونوں روایتوں میں تطبیق ممکن ہے کہ جو 500 اور 300 گز کہا گیا, گز منس ہاتھ کہا گیا ہے, تو ہمارے ہاتھ سے کہا گیا, اور 60 اور 70 گز جو کہا گیا ہے وہ ان کے گز کے اعتبار سے کہا گیا ہے. تو ان کا اگر 60-70 ہاتھ ہمارا 300-500 ہاتھ ہو جائے تو کیا بعید ہے؟ یہ نہیں بعید ہے. یہ لوگ تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر جب عذاب اتارا تو صورتحال یہ ہو گئی کہ تباہی بچی اور زمین پر ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے. پہلی قوم عاد, دوسری قوم سمود, اور وسمود الذین جابوا الصخر بالواد, اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی. قوم سمود یہ پہاڑوں میں رہتے تھے, اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے اندر بہت خوبصورت قسم کا مکان بناتے تھے. ان کو اپنے اوپر یہ ناز اور غرہ تھا کہ ہمارے مکان اتنے مضبوط ہیں کہ ہوا, زلزلہ, کوئی چیز اس کو تباہ نہیں کر سکتی ہے. علامہ قرطبی یہاں ایک بات بڑی اچھی لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے فبنوا من المدائن 1700 مدینہ کلها بالحجارہ, کہ 700,000 مکانات یا شہر انہی پہاڑوں میں کاٹ کاٹ کر کے ان لوگوں نے بنائے تھے. اور بیان فرماتے ہیں کہ ایک روایت آئی ہے وروا ابو الشہبان بن ابی نصرہ قال اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزاہ تبوک علی وادی ثمود وہو علی فرس الاشقر فقال اسرعوا السیر
فَإِنَّكُمْ فِي وَادِ مَلْعُون. حضور غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو وادی ثمود سے گزرنے لگے تو فرماتے ہیں جلدی سے گزر جاؤ یہاں سے, اس لیے کہ ملعون وادی ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کا عذاب اترا تھا.
تیسرا ذکر جو کیا گیا یہاں پہ وہ یہ ہے کہ فرعون کا, اور فرعون کے چومخا کرتا, یہ بڑا خبیث بڑا ملعون تھا. جب یہ کسی پر ناراض ہوتا تو اس کو زمین پر سینے کے بل لٹا دیتا, اور دونوں ہاتھ میں دونوں پیروں میں کیلے گڑوا دیتا. حضرت آسیہ جو اس کی بیوی تھی ان کے ساتھ یہی حادثہ پیش آتا جس کا ذکر 28ویں پارے میں ہو چکا ہے. تفسیر مذہبی میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا, اس کا خلاصہ بیان کیے دے رہا ہوں. فرعون کی بیٹی کی ایک کنگھا کرنے والی تھی, بیوٹی پارلر جو ہوتا نہیں آج کل اس طرح سے. ایک روز وہ کنگھی کر رہی تھی تو اتفاق سے ہاتھ اس کی کنگھی گر پڑی تو اس کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا اور اس نے جو ہے کہا تعیس من کفر اللہ بھی من کفر باللہ, برائی ہو اس کے لیے اس نے اللہ کو انکار کیا, بربادی ہو اس کے لیے اس نے اللہ کا انکار کیا. تو بیٹی کہتی کہ میرے باپ کے علاوہ میں کوئی معبود ہے؟ کہا میرا بھی معبود وہی ہے, تیرا بھی ہے, تیرے باپ کا بھی ہے, زمین و آسمان کا بھی وہی ہے. تو روتی ہوئی اپنے باپ کے پاس گئی فرعون کے پاس. فرعون نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ میری بشاطہ جو ہے اس کو کنگا کرنے والی وہ کہتی ہے کہ تیرے علاوہ بھی کوئی معبود ہے, میرا بھی کوئی معبود ہے, زمین و آسمان کا کوئی معبود ہے. تو اس کو بلایا گیا, اس کی دو بیٹیاں تھیں. اس نے کہا کہ تو باز آ جائے اس سے ورنہ تیری بیٹیوں کو تیرے سامنے ذبح کروں گا. اس نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں, میں اس اللہ کی ذات پر ایمان لائی ہوں, یہ ممکن ہی نہیں. اس کی بیٹی بڑی بیٹی کو اس کی نگاہوں کے سامنے سے بہ کر دیا, اب تو یہ انکار کرے گی, پھر بھی نہیں کیا اس نے. پھر دوسری بیٹی جو تھی اس کو ذبح کرنے کے لیے لایا گیا تو کہتے ہیں کہ امی آپ اپنے قول سے ہٹیے گا نہیں, حالانکہ بہت چھوٹی تھی, آپ اپنی قول سے ہٹیے گا نہیں, جنت آپ کے لیے سنواری جا رہی ہے. اس کو بھی ذبح کر دیا. حضرت آسیہ یہ سب دیکھ رہی تھی, اندر سے مومن تھی. یہ وہ بشاطہ وہ کنگا کرنے والی جو ہے وہ وہاں سے چلی گئی, ان کا بھی کچھ نہیں کیا, چلی گئی پہاڑوں میں. مشاطہ کا شوہر جو تھا وہ آیا تو گھر میں دیکھا نہیں, تلاش کیا نہیں, فرعون کے پاس جا کے پوچھا پتا نہیں. تلاش کرتے کرتے جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہیں اور جنگل کی چڑیاں پرندے وغیرہ سب ان کے پیچھے صف لگا کر کے تین صف بنا کر کے نماز پڑھ رہی ہیں. وہ بھی ایمان لائے, ان دونوں کو قتل کر دیا گیا. تو ان کے ساتھ دو آدمی اور گئے تھے جو چغل خور تھے, وہ لوگ لوٹ کر کے آئے. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ صاحب دوسرے کی صورت حال ہے, وہ وہاں نماز پڑھ رہے جس کے پیچھے تین صفحے پرندوں کی لگی ہوئی تھی. بہرحال دونوں کو شہید کر دیا گیا. حضرت آسیہ سے رہنی سے رہ نہیں گیا, انہوں نے بھی اپنے ایمان کا اظہار کر دیا. 28ویں پارے میں سورہ تحریم شریف میں اس کا ذکر خصوصی سرکار فرمایا گیا ہے. انہوں نے دعا کی اللہ سے, رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ نجنی من فرعون وعمله ونجنی من قوم الظالمین, اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے
فرعون جیسے ظالم سے مجھے نجات دے دے، مجھ سے راضی ہو جائے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا.
اوتاد وتدن کی جمع وتد مانا ہوتا ہے کیل. یہ فرعون جیسا ظلم آدمی کہ یہ جب اس کے اوپر کوئی ایمان نہیں رہتا تھا اور اس نے اپنے زمانے کے پیغمبروں کی تعلیمات کو رد کر دیا اور اس کا قہر اتنا خوفناک تھا کہ لوگ سہم جایا کرتے تھے، تو یہ اہل مکہ، یہ تین بڑے قوموں کا ذکر تمہارے سامنے کیا گیا ہے. قوم عاد و ثمود کے تعلق سے چونکہ یہ واقعہ قریب عرب ہوا تھا، بہت ساری کئی ایک روایتیں آئی ہوئی ہیں کہ ایک بار کا ذکر ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں ایک شخص کا اونٹ گم ہو گیا، تو وہ شخص تلاش کرتا ہوا ان جگہوں پر پہنچا، تو اس نے کچھ چیزیں دیکھی، لوٹ کر کے آ کر کے بیان کیا. اور فرعون کا ذکر اس لیے کیا گیا، فرعون حالانکہ مصر اس وقت بہت دور تھا وہاں سے، لیکن چونکہ مصریوں سے اہل عرب کے تعلقات بڑے اچھے تھے اور یہ کہانی وہاں پہنچ چکی تھی، اس لیے ان تینوں کہانیوں کو ان کے سامنے پیش کیا گیا. اور اب تنبیہانہ انداز میں کہا جا رہا ہے، فأكثروا فی الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، فأكثروا فی الفساد، پھر انہوں نے بہت فساد پھیلایا، فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا قوت کے ساتھ مارا. اے اہل مکہ، یہ تین قومیں تھیں کہ جن لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو ریفیوز کیا، انکار کر دیا، نہیں مانا، تو رب کریم نے ایسی تباہی مچائی ان کی. تو جب ایسی بڑی بڑی قومیں تباہ کی جا سکتی ہیں تو تم تو بالکل ہی آرگنائز نہیں ہو، تمہارا کوئی بادشاہ نہیں، تم لٹیرے انداز میں رہتے ہو، قبیلہ جاتی تمہاری زندگی ہے، بکھرے ہوئے ہو، تم کو تباہ کرنا میں کتنی دیر لگے گی؟ میرے محبوب کی دعوت کو قبول کرو، ورنہ جو ان قوموں کا نتیجہ ہوا ہے، حال ہوا ہے، وہی تمہارا بھی ہو جائے گا. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاد، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں ہے. اس کا بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، اصل میں المرصاد کہتے ہیں گھات میں بیٹھنا، کسی چیز کی تاک میں لگا کر کے بیٹھنا کہ جب جائے گا تو قتل کر دے گا، گھات جانتے ہیں نا. تو کچھ لوگوں نے ترجمہ کر دیا کہ بے شک تیرا رب گھات لگائے بیٹھا ہے یا گھات لگائے ہوئی ہے، اور یہ جملہ اللہ کی شان کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں استعمال کرنا چاہیے. سیدی اعلی حضرت کے ترجموں کے تعلق سے میں اسی لیے کبھی بتا دیتا ہوں کہ اس ترجمہ کنز الایمان کی خوبی یہ ہے کہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی شان یا پیغمبران نظام کی شان کے بالکل عین مطابق ترجمہ کیا گیا ہے جو قرآن کا مقصود ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیں اس آج کا ترجمہ اتنا بہترین ہوا ہے کہ اس سے اچھا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، کہ بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں ہے، تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں ہے، تم جو کر رہے ہو رب کریم کی نگاہ قدرت اسے دیکھ رہی ہے، اور جس دن اس کا عذاب اترے گا اس دن اس کے عذاب سے کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا. اب اس کے بعد ایک خاص شخص کے تعلق سے گفتگو شروع ہو رہی ہے. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جاہ اور نعمت یعنی مرتبہ اور دولت و نعمت دے، جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی، اور اگر آزمائے اور اس کا اس پر تنگ کر دے، گھٹا دے، کم کر دے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کر دیا. اللہ بل لا تکرمون الیتیم، بات یہ نہیں ہے سمجھے، یوں نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكَلًا لَّمًّا, اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو, کٹا کٹ کھاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو. یہ آیتیں ایک ساتھ ملی گئی, بتا دیا گیا. اس تعلق سے علماء فرماتے ہیں, مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے کون مراد ہے. کہا گیا کہ اس سے مراد یا تو عتبہ بن ربیعہ ہے, یا تو ابو حذیفہ بن مغیرہ ہے, یا تو امیہ بن خلف ہے, یا تو ابی بن خلف ہے. ان چاروں کا ذکر کیا گیا ہے. کیا ہے کہ جب تک ان کی فیملی جوج رہی, دولت کی فراوانی رہی, مال آتا رہا, ارے میرا رب اسے راضی ہے, اور جہاں روزی تھوڑی سی تر دی گئی چیخ اٹھے میرا رب اسے ناراض ہو گیا. تو وجہ بتائی گئی, بات درست نہیں ہے. بات یہ کہ جن چیزوں کی بنیاد پر بندے کا وقار بلند ہوتا ہے وہ تم کرتے ہی نہیں ہو. پہلی بات یہ ہے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے. وہ کیا ہے کہ یتیم تمہاری کفالت میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ تم یہ بے باپ آپ کا بچہ ہے, انتقال کر گئے اس کے ماں باپ کو, تم اس بچے کی حفاظت کرنا, اس کا یہ مال ہے ذرا بٹا کر کے رکھنا. تو تم کیا کرتے ہو, اہل جاہلیت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ یتیم کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کے کھا جایا کرتے تھے. قرآن نے اس کو کئی جگہ بیان کر, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر جو اچھا طریقہ ہے وہی کہ تم کی تم پرورش کر رہے ہو, لہذا پرورش کا تمہارا حق جو ہے اس کو لے لو. اس کے مال کو اپنے مال سے کیوں ملا دیتے ہو تم لوگ, اور ملا کر کے بس کھا گئے سب. پہلی کمی تمہاری یہ ہے. نمبر دو, ولا تحاضون على طعام المسكين, اور تم نہ تو خود مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہو, نہ کھانا کھلانے کے لیے تم راغب کرتے ہو کسی کو. یہ کمی ضروری تمہارے اندر ہے. اور نمبر چار, وتأكلون التراث أكلا لما, اور جو میراث کا مال تمہیں ملتا ہے وہ ہضم کر جاتے ہو. اس تعلق سے آگے گفتگو آ رہی ہے کہ جاہلیت کا طریقہ یہ تھا, زمان جاہلیت میں بچیوں کی میراث نہیں ملتی تھی, نابالغ بچوں کو وارث نہیں بناتے تھے. اگر کوئی آدمی مر گیا اور نابالغ بچہ بیٹا بھی چھوڑ کر کے مرا ہے تو اس کے گھر والے اس کا سارا مال کھا لیتے, اس کو وراثت میں نہیں دیتے تھے. اس طرح سے بچیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا. اسلام کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے نظام زندگی تبدیل کر دیا. آئی بات سمجھ میں, اور بالکل بابا کے دہن اعلان کر دیا, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین, بیٹے کے لیے دو بیٹیوں کے برابر حصہ ہے. گویا کہ دو حصہ اگر بیٹے کا ہے تو ایک حصہ بیٹی کا ہے, بنا دیا. تو یہ تمہارے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں. تم مال سے اس قدر محبت کرتے ہو کہ خرچ نہیں کرتے. آیت کریمہ کا اسلوب کہ بندے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو سمجھتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہے, اور یہ مادی دنیا کی سب سے بڑی کمزوری ہے. مادی دنیا کی نا سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جب اس کو دولت ملتی ہے, چاہے حلال طریقے سے, ہم طریقے سے لوٹ کر کے, کھسوٹ کر کے, کسی بھی طریقے سے مالدار بن گیا وہ, تو سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے. اور اگر کمزوری پیدا ہو گئی, بزنس تھوڑا سا لو چلا گیا, سمجھتا ہے میرا رب مجھ سے ناراض ہے. یہ عجیب سی مادی ذہنیت ہے کہ مال کی زیادتی, مال کی کثرت, مال کی بڑھوتری اور مال کی کمی یا اللہ کی راضی یا ناراضی ہونے کا ایک کی بنیاد ٹھہرائی جائے. یہ تو بڑی جہالت کی بات ہے. دراصل
یہ تمہارے امتحانات ہیں. کیا ہے یہ؟ قرآن نے دونوں کے لیے کہا مبتلاہو مبتلاہو. ابتلا معنی آزمائش, مال کا ہونا بھی آزمائش ہے اور مال کی کمی بھی آزمائش ہے. مال اگر اتنا بڑھ گیا تو اس بتلانے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ دیکھو کہ اللہ جسے ہدایت دے وہی بچتا ہے, ورنہ مال کی کثرت آدمی کو سب سے پہلے گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے. مسجد کے سجدے راہ کی طرف کم لے کر کے آتی ہے, برائیوں کے اڈے کی طرف زیادہ لے کر کے جاتی ہے. اور اسی طرح سے جب روزی گھٹا دی گئی تب محتاج پیدا ہو گئی تو یہ بندہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے میری روزی گھٹا دی گئی ہے. نہیں, یہ بھی دنیا بے بنیاد بات ہے. نہ مال کی زیادتی اللہ کی رضا کا سبب ہے اور نہ مال کی کمی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے, بلکہ یہ دونوں تمہاری دونوں آزمائشیں ہیں. اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ دیکھیں کہ ابھی میرے قریب رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے. مال گھٹا دیا, اللہ آزماتا ہے دیکھیں کہ میرا بندہ ابھی صابر ہے کہ صابر نہیں ہے. جانا کامیابی ہے, نہ مال کا گھٹ جانا برائی ہے, بلکہ معیار اللہ کی بارگاہ میں عظمت کا ذکر سورہ حجرات شریف میں اللہ نے فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, اللہ کی بارگاہ میں متقی پرہیزگار لوگ ہی عزت والے ہیں. لہذا بڑے بوڑھوں نے کتنی پیاری بات کہی ہے کہ مال و دولت تو ہاتھ کا میل ہوتا ہے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی, مال و دولت ہاتھ کا میل ہوتا ہے, ہاتھ دھل دیا ختم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو دولت دے رہا ہے تو دولت کا اگر اس نے غلط طریقے سے استعمال کیا سب آزمائش اللہ کی کے سامنے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مشکل میں ڈال دے رہا ہے تو درست اس کے صبر کو آزما رہا ہے. نہ دولت ہونے پر مغرور ہونا چاہیے اور نہ دولت کھٹ جانے پر مایوس ہونا چاہیے. یہ ایک نتیجہ نکالا گیا ہے. جہاں بعض لوگوں نے, مغربی ذہنیت والوں نے خاص طور سے, ان کے یہاں روحانیت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے نا, ان لوگوں نے اس کو یہی نکالا کہ عیش پسندانہ زندگی کو یہ سمجھا کہ اللہ کی رضا ہے, اور غربت و افلاس کو یہ سمجھ لیا کہ اللہ کی ناراضگی ہے. یہ مادی زندگی کے مسائل ہیں. نشان یہ ہے کہ کونین گو پاس کچھ رکھتے نہیں, مالک کونین ہیں گو پاس, دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں. کیا کہا؟ دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں, ہاتھ میں کچھ نظر نہیں آتا ہے, ہاتھ خالی ہے, مگر یہ دونوں جہان کی نعمتیں اسی دست کرم کے اندر اللہ عطا فرما دی. تو فخر بھی رسول کی سنت ہے اور غنا بھی رسول کی سنت. غنا کا حال یہ ہے کہ جب آیا مسجد نبوی شریف, مال ایک انبار لگا ڈھیر لگ رہا ہے مسجد نبوی شریف, حضور بانٹ رہے ہیں بانٹ رہے ہیں, لوگ بھر بھر کر کے جا رہے ہیں, چار چار ہزار دینار کے ایک آدمی کو مل رہا ہے. یار وہی مدینے کی زمین کہ جہاں پہ جو کی روٹی کھانا مشکل ہو جایا کرتی تھی, زیتون نہیں مل پاتا تھا, پنیر نہیں مل پاتا تھا کھانے کو. میرے آقا کی بادشاہت بانٹتے چلے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ بانٹا, دیکھا اب بھی آدھا باقی بچا ہوا ہے, پھر نگاہ نبوت تھی, آؤ دو پھر دیا, اس کو بلاؤ, اس پر دادی ہے تم اور زیادہ لے جاؤ, یہ بہت کا صحابی اس کو اور زیادہ دو, یہ اولین مہاجرین میں سے السابقون الاولون میں سے اس کو اور زیادہ دو. مصطفیٰ بانٹتے جا رہے ہیں بانٹتے جا رہے ہیں بانٹتے جا رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں سیدی اعلی حضرت ایک حدیث کے حوالے سے اپنے آپ میں نقل فرماتے الامن العلا کے اندر, ایک صحابی رسول ہیں ان کی ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. صحابی رسول ان کے ہاتھ میں سونے, پہلی بات جان لیجیے سونا مردوں کو پہننا حرام ہے, اور صحابی رسول سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ گھور گھور کر
دیکھو ہم نے اس کو حرام کر دیا پہلے ہی, تو وہ محسوس کر, انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیوں مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو؟ کہا تم سونے کی انگوٹھی پہنے تو حرام ہے, اتار دو اس کو. کہا گیا نہیں اتاروں گا, اس کو تو میرے آقا نے پہنایا ہے. اللہ میرے آقا نے پہنایا ہے, تم اتروالے والے کون ہوتے ہو؟ کہا جی کیسے؟ کہا سنو, مال غنیمت آیا تھا, حضور بانٹ رہے تھے, بانٹتے بانٹتے حضور تھک گئے. جب سب بانٹ تو یہ انگوٹھی باقی بچی تھی. حضور کی نگاہیں نبوت اٹھی, تلاش کرتے کرتے مجھ کو بڑا کہا ادھر آؤ, ہاتھ بڑھاؤ. میں ہاتھ بڑھایا, اس انگوٹھی کو مصطفیٰ نے پہنایا. اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک طرف جہاں یہ معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کے دستے خالی میں, خالی ہاتھ میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, اور جب دینے پہ آتے ہیں تو مدینہ والے غنی ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بات پتا چلی, اور وہیں یہ بات پتا چل گئی کہ حضور کو یہ اختیار ہے کہ جس چیز کے لیے جس کو چاہے خاص فرما دے. اب وہ انگوٹھی صرف ان کے لیے ہے, بقیہ دوسرے کے لیے حرام. تو غنا بھی مصطفیٰ کی سنت اور فقر بھی مصطفیٰ کی سنت ہے. باہر سے آئے گھر میں نیت فجر کی نماز کے لیے گئے, فجر کی نماز کے یوں ہی اللہ اکبر کہنا چاہ رہے تھے, روک گئے, سیدھے اپنے کمرے شریف میں گئے اور پاک کے اوپر کوئی سونا یا چاندی کچھ رکھی ہوئی تھی, اس کو صدقہ دیا, اس کے بعد آ کر کے نماز پڑھا. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ بات سن میں نہیں آئی, آپ تو نیت بعد میں جا رہے تھے, ایک بیگ حجرے پاک میں تشریف لے گئے. فرمایا ہاں, نیت باندھنے کا ارادہ کیا, ایک بیگ آیا دماغ میں کہ وہ تاخچے کے اوپر وہ سونے کا یا چاندی کا کوئی ٹکڑا رکھا ہوا ہے. میری غیرت کو گوارا نہیں ہوا کہ میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریزی کر رہا ہوں, میرے گھر کے اندر چاندی یا سونے کا کوئی ٹکڑا باقی رہ جائے, اس کو صدقہ کر کے آئے ہوں. پھر تو اتنا جان لیجیے, مال دولت کی فراوانی یہ بھی آزمائش ہے, اور کمی ہو جانا یہ بھی آزمائش ہے. نہ مال و دولت پر آدمی کو غرور کرنا چاہیے, اور نہ کمی پر آدمی کو بے صبر ہو جانا چاہیے. تو کاشتد قلوب کے اندر حضرت ابو الدرداء کی روایت آئی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ آپ ناراض ہو گئے ایک شخص سے, ناراض ہو گئے تو دعا مانگی کہ اللہ اس کو مالدار کر دے, اس کو موٹا کر دے. بدعا کر رہے ہیں اس کے, یا اللہ اس کو مالدار کر دے اور اس کو موٹا کر دے. یہ بدعا, ان کی بدعا, آج انسان اس کو دعا کی شکل میں تلاش کر رہا ہے. بھائیوں, مال و دولت کی کوئی بات درست دل کے غنا کی ہے, اصل میں دل کے غنا کی ہے. اگر آپ کا دل غنی ہے تو کچھ بھی نہ ہو بہت ہے, اور آپ کا دل غنی نہیں ہے, گھر بھرا ہوا ہو تو کچھ بھی نہیں. تو یہ تین چار چیزیں بیان فرما دی گئیں ان لوگوں کے حوالے سے جن کا ذکر کیا گیا ہے, یعنی عتبہ بن عربیہ, ابو حذیفہ بن مغیرہ, یا امیہ بن خلف, یا ابن خلف, کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو لوگ حد درجہ بخالت و کنجوسی کیا کرتے تھے. لہذا یہ چار پانچ چیزیں وہ بیان پائیے کہ جو بندہ مومن کے لیے اللہ کی رضا کا سبب بن جایا کرتی ہے. کیا کہا؟ اور وجہ رب کو بل دو سپن سپا, اور تمہارے رب کا حکم آیا اور فرشتہ قطار قطار, اور اس دن جہنم لائی جائے. اس دن آدمی سوچے گا, اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں, کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی تو اس دن اس کا سا عذاب, اس دن اس کا سا عذاب کوئی نہیں کرتا, اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا. اس دونوں تینوں آیتوں کے بعد پھر مان ایک نظریہ بیان فرما رہا ہے قرآن یہاں پہ, وہ کیا ہے کہ زندگی کے انہیں اعمال کے بحاف نہ قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے, تمہارا حش اسی کے حوالے سے ہوگا. مال و دولت کی فراوانی, مال و دولت کی کمی, اس کے بحث نہیں ہوگا, بلکہ تمہارا جو حشر ہوگا وہ یوں ہوگا کہ تم غریبوں سے کتنا پیار کرتے تھے, مسکینوں کو کتنا نوازتے تھے, مال و دولت کی تمہارے نزدیک کیا حیثیت تھی, ایک بات یہ عرض کر دوں کہ مال کی مخالفت اسلام بالکل نہیں کرتا. یہ جماعت سے نکال دیجیے کہ اسلام سب کو قلاش اور فقیر بنا کر رکھنا چاہتا ہے. نہیں, اسلامی نظریہ ہے کہ تم بہت بڑے مالدار بن جاؤ. مگر میں نے کہا نہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے, دل کی غنا دراصل بولی چاہیے. صدیق اکبر کم مالدار تھے, عثمان غنی کم مالدار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, حضرت خدیجۃ الکبریٰ اسلام کی سب سے پہلی محسنہ کم مالدار تھی. اہل عرب میں ان کا توتی بولتا تھا, اہل مکہ ان کے سامنے جھکے جھکے رہا کرتے تھے. اتنی بڑی مالدار عورت تھی, لیکن دل کی غنا کا حال یہ تھا کہ جب اسلام کا غلغلہ بلند ہوا تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا, یا رسول اللہ, آپ دین حق کی ترویج و اشاعت کے لیے بے فکر ہو کر کے کام کیجیے, خدیجہ کا سارا مال آپ کے لیے. یہ نواز شاہ, اس کے حوالے سے یہاں گفتگو کی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہر بندے کو پہنچے گا اور جہنم کو حشر کے میدان ملایا جائے گا. اس دن آدمی دیکھ کر کے یہ سوچے گا کہ اس کے غیظ و غضب اور جوش کا حال حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا ہے. میں پوری حدیث پڑھ دوں, آپ بھی سن لیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا, یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام, اس دن قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا 70,000 اس کے لگام ہوں گے. ما کل زمام 70,000 بلک, ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے, اس کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب آیت کریمہ یہ اتری کہ وجی یومئذ بجہنم, تغیر لون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے چہرے پاک کا رنگ بدل گیا. اور عرف فی وجہہ حتی اشتد علی صحابی, حضور کے چہرے پاک پہ وہ آثار ظاہر ہو رہے تھے, صحابہ کرام اس کو محسوس کر لیا. ثم قال اقرأنی جبریل کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجیہ یومئذ بجہنم. حضور نے فرمایا کہ ابھی جبریل نے آ کر کے مجھ کو یہ آیت پڑھائی ہے کہ زمین ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گی, اور پڑھتے پڑھتے یہاں تک آئے کہ وجیہ یومئذ بجہنم, کی جہنم کو لا کر کھینچ کر کے لایا جائے گا. حضور فرماتے ہیں اس کے بعد قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قلت یا رسول اللہ کیف یجاؤ بہا, جہنم کو میدان حشر میں کیسے کھینچ کے لایا جائے گا؟ حضور نے فرمایا یوتا بہا تقاد بسبعین الف زمان, 70,000 اس کی زمان لگامے ہوں گی, کھینچ رہے ہوں گے. یقود بکل زمام 70,000 ملک, 70,000 فرشتے اس کو کھینچ رہے ہوں گے. فتشرد شردتن لو ترکت لاحرقت اہل الجماعہ, تو وہ بھڑک رہی ہوگی کہ اگر اس کا ایک شولہ پورے مجمع پر پڑ جائے, سب کو جلا کر کے خاک بنا دے. تو متعرض لی جہنم فتقول ما لی و ما لک یا محمد, پھر جہنم میری طرف متوجہ ہو کر کے, حضور فرماتے ہیں جہنم میری طرف متوجہ ہو کر کے کہے گا ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان اللہ قد حرم لحمک علیہ, اللہ نے آپ کے گوشت میرے اوپر حرام کر دیا ہے. جہنم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا کہ اللہ نے آپ کو اور آپ کے گوشت کو میرے اوپر حرام کر دیا ہے. فلا یبقى احد الا قال نفسی نفسی, یہی وجہ ہے کہ حشر میں ہر شخص جو ہے نفسی نفسی پکار رہا ہوگا, اور میرے حضور کے لب پر رب امتی ہوگا. ہر نبی, ہر رسول, ہر ولی, ہر غوث, ہر اوتار اس وقت نفسی نفسی میں پکار رہا ہوگا, مگر حضور کی شان کرامت یہ ہوگی, حضور کی عظمت یہ ہوگی کہ حضور نفسی نفسی نہیں پکار رہے ہوں گے, حضور کہیں گے رب امتی رب امتی رب امتی. یہ شان کرم ہے. یہ جہنم کی کیفیات جان فرمائی گئی. جلدی ختم کرتے رہا ہوں میں انشاءاللہ. آخری حصہ آ گیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اس دن جو عذاب دیا جائے گا اس کی کیفیت اوپر جو بیان ہوئی ہے, کفار و مشرکین جب اس کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ ہائے کاش ہم نے اس دن کے لیے پہلے سے کچھ بھیجا ہوتا. اس مفہوم کو 28 پارے سورہ حشر شریف کے اندر بیان فرمایا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یہ ایمان والے اللہ سے ڈرو, ذرا سوچو غور کرو کہ تم نے کل قیامت کے لیے اپنے لیے کیا بھیجا ہے, فیوچر کے لیے کچھ بھیجا کہ نہیں بھیجا. اگر نہیں بھیجا ہے تو اب زندہ ہو, بھیجنے کی تیاری کرو. اگر بھیج دیا ہے تو مزید بھیجو. اسی مفہوم کو یہاں کفار و مشرکین جب حشر کی ہولناکی میں یہ عالم دیکھیں گے تو تمنا کریں گے, یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, اے کاش ہم نے اپنی اس زندگی کے لیے پہلے کچھ بھیج دیا ہوتا. کچھ تو بھیجا نہیں. اسی لیے فرمایا گیا کہ صدقہ کرو, چاہے ایک حبہ ایک سینٹ ہی کیوں نہ ہو, وہ صدقہ کرو اللہ کے راستے. اخیر کی گفتگو, یہ اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو, یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی, پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو جب حشر کے میدان میں فیصلہ ہو جائے گا, اللہ کے جو خاص بندے ہوں گے ان کو الگ کر دیا جائے گا. وامتازوا الیوم ایھا المجرمون, خاص ہو جاؤ, الگ ہو جاؤ, تو میرے خاص نیک بندوں کے ساتھ تم مل کر رہ سکتے ہو. مجرمین الگ کر دیے گئے, نیک الگ کر دیے گئے. اب جب نیک الگ کر دیے گئے تو رب کریم اس وقت خطاب فرمائے گا. یہ خطاب ان کے لیے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف خوش خوش ہو کر کے راضی ہو کر کے لوٹ جا. تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی, اور جب لوٹ جا تو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا, انبیاء صدیقین شہدا کے زمرے میں شامل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا. اخیر گفتگو جو یعنی بیان فرمائی گئی ہے, اس سے کہتے ہیں کہ یہ پیغام یا تو بندے کی موت کے وقت کا ہے, یا تو بندے کی قبر سے اٹھائے جانے کے وقت کا ہے, یا تو پھر بندے کو حشر میں جب اس کا حساب و کتاب ہو چکا ہوگا اس وقت کا ہے. کئی قول نقل کیے گئے ہیں. یہاں علامہ قرطبی نے بھی اور اس میں روح البیان وغیرہ سب کے اندر باتیں بیان فرمائی گئی دو تین. یہاں جو فرمایا گیا کہ یا یہ تو نفس المطمئنہ لانھا بشرت بالجنت عند الموت, موت کے وقت جو ہے وہ اس کی بشارت ہے. اب اس پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور روح البیان نے جو حاشیہ چڑھایا صاحب, وہ بس سننے سے تعلق رکھتا ہے. کہتے ہیں حضرت عبادہ کی ایک روایت, عبادہ نے ثابت کیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے, اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا فقالت عائشہ تو او بعض ازواجی, یا کسی حضور کے ازواج متخرات میں سے کوئی اور تھی اور ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انا نکرہ الموت فقال لیس ذلک ولکن المؤمن. حضرت عائشہ نے کہا یا ازواج متخرات میں سے کسی نے کہا کہ حضور سورہ علی کی موت سے تو ہم سے لوگ مطلب کی موت کو ناپسند کرتے ہیں. حضور نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اور پھر توضیح فرمائی, وہ توضیح سننے کے لائق ہے.
جس کو علامہ غزالی نے اپنے مکاشفہ اور کیمیائے ساتھ جو غران شدہ میں نقل کیا اسی حدیث کے حوالے سے, وہ پوری عبارت آپ سنیں. کہتے ہیں کہ مومن اذا حضرہ الموت یبشر برضوان اللہ وکرامہ فلیس شیء احب الیہ مما نامہ فاحب لقاء اللہ فاحب اللہ لقاءہ. کہ جب مومن اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی بخشش, اس کے انعامات کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے. روح نکلنے والا فرشتہ اس کو بتا دیتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے. تو اب یہ اس کو اتنا پسند ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ پسندیدہ چیز کو اس وقت کوئی نہیں ہوتی. پھر فرمایا گیا وہ عمل کافر, جب کافر مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کے عذاب کو بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ تجھ سے راضی نہیں ہے اور تیرا عذاب اللہ تجھ کو اللہ تعالی عذاب دے گا, تو اس وقت وہ مرنا نہیں چاہتا. پھر دوسری روایت مطلب فرمائی یہاں سے, کہتے ہیں کہ اذا حضر المومن الموت اتت ملائکۃ الرحمہ بحریرۃ البیضاء فیقولون اخرجی راضیۃ مرضیہ عنک الی روح اللہ وریحانہ. جب بندے مومن موت کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کا فرشتہ ایک سفید رنگ کا ریشمی کپڑا لے کر کے آتا ہے اور اس مردے مرنے والے بندے مومن سے کہتا ہے اے روح اللہ کی ساتھ راضی ہو کر کے نکلا نکلا, تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی. تو کہتے ہیں کہ وہ روح نکلتی ہے اور اس کے بعد اس کی خوشبو زمین کے چاروں طرف پھیل جاتی ہے, جو صاحب دل ہیں وہ ان خوشبو کو محسوس کرتے ہیں. اور اس کے بعد اسی طرح سے تب وہ جب اس فرشتہ اس کی روح کو لے کر کے چلتا ہے تو پوچھتے اس کو مادا فعل فلان فیقول دعوه فانه كان في غم الدنيا فيقول قد مات اما اتاكم فيقول قد ذهب به الى امه. لمبی حدیث ہے. دوسری روایت میں آئی ہوئی کہ پھر جب اس کی روح کو لے کر کے چلتے ہیں تو زمین سے گردش کرتی ہے اس کی روح, اس کی خوشبو پھیلتی ہے, زمین کی ہر چیز اس کو مبارکباد پیش کرتی ہے. پھر آسمان پر لے کے چڑھتے ہیں, اس کی تفصیل گزر چکی ہے اس میں سورہ نازعات شریف میں والنازعات غرقا. آسمان پر چڑھتے ہیں تو آسمان کے ہر دروازے میں اس کی بشارت ہوتی ہے, فرشتہ اس کو مبارکباد پیش کرتا ہے, مبارک ہو تیرا آنا مبارک ہو, اور اس کو جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے. برخلاف اس کی جب کافر کی روح نکلنے کی ہوتی ہے تو فرشتہ ایک جہنم کا کپڑا لے کر کے, بدبودار کپڑا لے کر کے آتا ہے اس کی روح کے, اس کے سامنے کہتا ہے نکلا, تو روح نکلنے کا انکار کرتا, تو فرشتہ سب ٹھیک ساتھ اس کو کھینچ لیا کرتا اور اس کی بدبو سے روح زمین پر پھر جاتی ہے. پھر اس کی روح کو لے کر کے فرشتہ اوپر بڑھتا ہے تو آسمان کے جس جس طبقات سے گزرتا ہے سارے فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. یہاں ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے, کون لوگ مراد ہیں جو یہ فرمایا گیا کہ یا تو نفس المطمئنہ ترجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ. یہاں کئی قول نقل کیا گیا ہے, کہتے ہیں کہ یہ دراصل ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے ہے. کہتے ہیں قرار النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کسی شخص نے حضور کے پاس آیت کریمہ کی تلاوت کی یا آیت النفس المطمئنہ, تو سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا ما احسن هذا یا رسول اللہ, کیا ہی اچھی بات ہے یہ کہ مرنے والے کی روح نکل رہی ہے اور خوشخبری کا فرشتہ اس کے سامنے اس کو بشارت دے رہا ہے اور رب کریم کا پیغام پہنچا رہا ہے کہ رب کریم اس سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے نیک بندے مرنے والے کی پیاری روح خوشی خوشی نکلا, تو اللہ سے راضی اللہ تجھ سے راضی. تو حضور نے اس پر جواب جو دیا اس نے ایمان تازہ کرے, کہتے ہیں کہ ان الملک سیقول لک یا ابا بکر, اے ابو بکر جب تیری موت کا وقت آئے گا فرشتہ تجھ سے ایسے ہی کہے گا. پھر ایک اور بات نقل فرمائی یہاں پہ,
کہتے ہیں حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت طائف میں تھے. فجاء طائر لم يرى على خلقته طائر قط. سیدنا ابن عباس رئیس المفسرین, حضرت ابن عباس رئیس المفسرین طائف میں تھے, انتقال کا وقت ہوا تو کہتے ہیں کہ ایک ایسا پرندہ آیا, روح نکل چکی تھی, ایک ایسا پرندہ آیا کہ ویسا پرندہ کبھی دیکھا ہی نہیں گیا تھا. وہ آیا اور ان کے کفن میں گھس گیا, پھر نکلا ہی نہیں. کہتے ہیں اس کے بعد فدخلنا شمبل میرا خارج منہ فلما دخلنا تولیت حاضر آیا علی شفیر القبر. تو جب ان کو قبر میں اتارا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو کوئی تلاوت کرنے والا تلاوت کر رہا تھا اور نظر نہیں آ رہا تھا کون پڑھ رہا ہے. کہاں پہ؟ قبر کے بالکل کنارے, علی شفیع القبر قبر کے بالکل کنارے پر. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. وہ وہی پرندہ تھا, ان کا عمل صالح. پھر کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ہے تو عثمان بن عفان کے حق میں نازل ہوئی ہے, اس لیے کہ حضور جب تشریف لے مدینہ منورہ میں تو پانی کھاری ہوتا تھا اور کنویں کا ایک میٹھا کنواں تھا, آپ سبھی لوگ جانتے ہیں. تو حضور نے ان سے کہا کہ جو شخص اس کو مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا. ایسے عثمان غنی نے اس کنویں کو خرید کر کے وقف کر دیا جو ان کے لیے خرید کی. اللہ اکبر. اور روح البیان کے اندر بیان فرمایا اس کو, کہتے ہیں بندہ مومن کی روح جب نکالی جاتی ہے تو اس کو عزت و تعظیم کے ساتھ مقامات مخصوص میں لے جاتے ہیں آسمانوں سے گزارتے ہوئے, یہاں تک کہ وہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ کرم میں پہنچتی ہے, پھر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو سجدہ کرتی ہے. پھر میکائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس روح کو لے جاؤ اور مومنین بندوں کے ساتھ کر دو. پھر اس روح کو لے کر کے مومن بندوں کے ساتھ کر دیا جاتا ہے تو اس کی قبر 70 گز لمبی 70 گز چوڑی کر دی جاتی ہے. تو یہ اعزاز اتری آیت کریمہ اگرچہ ان کے لیے, بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ اتری ہوئی ہے حضرت وہ صحابی تھے جن کو مدینہ مکہ مکرمہ میں سولی دی گئی تھی, پکڑے گئے تھے وہ, تو جب ان کو تختہ دار پر کفار مشرکین لٹکایا تو چہرہ مدینے کی طرف کر دیا تھا, اب ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے, چہرہ مدینے کی طرف کر دیا تھا. تو انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی تو خود ان کا چہرہ مکے کی طرف قبلے کی طرف پھر گیا. تو بہت ساری وجہ بیان فرمائی گئی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں بندہ اچھے اعمال کرتا ہے, رب کریم کی رضا حاصل ہوتی ہے, اور جب وہ رضا حاصل کر لیتا ہے تو اللہ کے نیک بندے صدیقین شہداء اور صالحین کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد المعدن جود والکرم والی و اصحابی بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم و سیدنا رسول اللہ کریم. قرآن پاک کی تلاوت و تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو معاف فرما دے, جو کچھ عرض کیا گیا اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبول عطا فرما. قرآن کو ہمارے لیے حشر نظر قبر میزان ہر منزل پر شامل حال بنا, اور اس کے فیضان اس کے نورار و انواریات نورانوں نورانیت و انوار سے ہمارے دلوں کو مزید و معزز محلہ فرما, قبر کو پرنور فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی سید خلقی و نور عرش سیدنا مولانا محمد و علی و اصحاب اجمعین برحمتک یا رب الرحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.